بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، 12 جنوری سن 2001، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے محبت الہی کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ دو جمعوں سے جو مضمون ہمارے ہاں چل رہا ہے، یعنی یہ کہ ایک ہی اصطلاح کے حوالے سے قرآن حکیم کی پوری دعوت کا خلاصہ، وہ اصطلاح ہے عبادت رب. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ تمام انبیاء و رسول کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من اللہ غیرہ، اللہ تعبدوا الا اللہ فاتقوہ واطیعون. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس سے بھی آگے بڑھ کر اطلوع قرآن حکیم، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کی غایت ہی یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو بڑی ہی بنیادی مرکزی اصطلاح ہے. البتہ اس عبادت کا مفہوم کیا ہے، اس میں البتہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے غلط تصورات ہیں. وہ تصورات محدود بھی ہیں، پرورٹڈ بھی ہیں، لمیٹڈ بھی ہیں، پرورٹڈ بھی ہیں، محدودیت بھی ہے اور بس شدہ ہو جانا جو ہے وہ بھی موجود ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ مراسم عبودیت کو، کچھ عبادات ہی کو کل عبادت سمجھ لیا ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، یہ عبادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کل عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت کے سپورٹس ہیں. اصل عبادت کے لیے آپ کو سہولت فراہم کرتے ہیں، جیسے ایک چھت کو سپورٹ کرتے ہیں ستون، ایسے یہ چار ستون ہیں کہ جن پر اصل عبادت ہے. رب کی جو چھت ہے وہ گویا کہ ان ستونوں کے اوپر قائم ہے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ عبادت کی ڈیفینیشن میں بہترین بات وہ ہے کہ جو امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے فرمائی کہ اس کے دو اجزاء ہیں، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ کی محبت اور حد درجے میں اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، جھکا دینا. اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ در حقیقت یہ اطاعت اور محبت، ان دونوں میں رشتہ کیا ہے، جیسا کہ جسد اور جان میں ہے. یہ جسد نظر آ رہا ہے، وزن بھی سارا اسی کا ہے، جان کا تو ہمیں معلوم ہی نہیں کوئی وزن بھی ہے کہ نہیں ہے، نہ وہ جان نظر آتی ہے. یا روح کہہ لیجیے، روح کس نے دیکھی اور روح کا کوئی وزن ہے یا نہیں، یہ جسم ہے جو نظر آ رہا ہے، لیکن اس جسم کی کل حقیقت جو ہے وہ اس روح یا جان سے ہے. وہ جان نکل جائے تو پھر یہ کہ اس کو تو جلد از جلد جو ہے لحد میں اتار دینا چاہیے، ورنہ یہ ڈس انٹیگریٹ ہوگا اور اس میں تعفن پیدا ہو جائے گا, اس کے پاس بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. تو اصل شے یہ جسم نہیں ہے, اصل شے تو وہ جان ہے. تو عبادت کا جسم جو ہے, عبادت کا جسد جو ہے, جو اس کا بڑی حصہ ہے, جو نظر آتا ہے, وہ ہے اطاعت. اطاعت کلی, ہما تنگ ہما وقت ہما جہت, اطاعت اللہ کی. لیکن اس کی جو روح و باطنی ہے وہ ہے محبت خداوندی. اب میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا کہ میں آج اس محبت خداوندی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے, محبت کا لفظ بہت عام ہے, عربی کا لفظ بھی ہے, اردو میں بھی بہت عام ہے. میں نے سوچا تھا کہ میں لسان العرب کو دیکھوں کہ اس لفظ کا اصل مادہ کیا ہے. ہر زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں, جو روٹ ہوتی ہے اس کی, اس سے پھر اس کے باطن پر ایک روشنی پڑتی ہے. لیکن وہاں تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے بارے میں صرف اس قدر ہے کہ الحب نقیز البغض. حب جو ہے وہ بغض کی نقیز ہے, اس کی ضد ہے. بغض دشمنی, عداوت. حب اس کی ضد ہے, اس کے برعکس. اب ہم سوچیں کہ یہ محبت کا لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کی محبت جو ہے عام طور پر ہمیں انسانوں میں ملتی ہے, اور ان میں نوعیت کا فرق ہے تو یہ یا ایک ہی قسم کی محبت ہے. یہ سب والدین کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, کنبہ اور قبیلہ قوم اس کی محبت ہے, ملک اور وطن اس کی محبت ہے, پھر جن سے مخالف کی محبت ہے, مردوں کے اندر عورت کے لیے اور عورتوں کے مرد کے لیے ایک طلب ہے, محبت ہے. اسی طریقے سے مال و دولت کی دنیا بھی, وجاہت, حکومت, اختیار, اس کی بھی محبت ہے. یہ جو گوناگون محبتیں ہیں ان کا تجزیہ کیجئے تو اس کے تین لیولز ہمارے سامنے آئیں گے. پہلا لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی محبت کو اللہ نے انسان کی طبیعت میں, اس کی جبلت میں ودیت کر دی ہے, اس لیے کہ اسی کے بل پر پھر دنیا کا یہ سارا دھندا چل رہا ہے. دنیا کو چلانا ہے, اللہ نے باقی رکھنا ہے, اس امتحان گاہ کو برقرار رکھنا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہاں نسل قائم رہے تو شوہر اور بیوی کی محبت ہوگی, یا مردوں اور عورتوں کے درمیان جنسی کشش ہوگی, تبھی تو یہ گاڑی چلے گی آگے, نسل کشی ہوگی. اسی طریقے سے یہ مال و دولت کے لیے محبت جو ہے اسی سے یہ ساری جو آپ دیکھتے ہیں ہنگامہ ہے, دنیا کا بھاگ دوڑ ہے اور مسابقت ہے اور مقابلہ ہو رہا ہے, یہ ساری جو بھی اس کی رونقیں ہیں دنیا کی وہ انہیں چیزوں کی بدولت ہے. یہ محبتیں ہیں جو طبعی ہیں یا جبلی ہیں, یا فارسی کا ایک دم سے سرشت, انسان کی سرشت میں ہے. چنانچہ بہترین جو ہے اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اب یہاں پہلا لفظ بتا رہا ہے زُيِّنَ, مزین کر دیا گیا, کھبا دیا گیا ہے انسانوں کے دلوں میں ان محبتوں کو. یہ اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے, یہ انسان کا چوائس نہیں ہے. سب سے پہلے اس میں نساء, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اسی سے سارا یہ دھندا ہے, شادیاں ہوتی ہیں, اولاد چلتی ہے, سارا جو نسل انسانی کا معاملہ ہے وہ تو سارا اسی کے اوپر, وہ کچے دھاگے سے بنا ہوا سارا نظام جو ہے وہ یہی تو ہے. تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ, اولاد اور خاص طور پر بیٹوں کی محبت جو ہے وہ خاص طور پر اس لیے جبلی ہے, جبلت میں ڈال دی گئی ہے. میں اس کا تقابل بعد میں کروں گا. والدین کی محبت جبلت میں نہیں ہے, اولاد کی محبت جبلت میں ہے, جبلت میں, آپ کی سرشت میں, آپ کی طبیعت کے اندر. کیوں؟ اگر یہ نہ ہو تو اولاد کو کیسے پالتے ہیں؟ یہ سارے کھکھیڑ جو مول لیتی ہے, ماں مول لیتی ہے, باپ مول لیتا ہے, اپنا پیٹ کاٹتے ہیں, اولاد کو کھلاتے ہیں, اپنا راتوں کا آرام جو ہے حرام کرتے ہیں, تو بچوں کی پرورش ہوتی ہے, یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ نہ ہو, یہ تو ضرورت ہے, لازمی ضرورت ہے, اس کے بغیر تو یہ تمدن کا ہنگامہ جاری رہ نہیں سکتا. لہذا اولاد کی محبت جبلی محبت ہے, یہ انسان کی طبع میں ودیت کر دی گئی ہے. ام الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ, اور ڈھیروں سونا ہو, ڈھیروں چاندی ہو, اور بڑے نشان زدہ گھوڑے ہوں, اور انعام ہو, کیٹل ہو, اور کھیتیاں ہوں, فارمز ہو, بڑے بڑے رینچ ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی محبتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی طبیعت کے اندر گھول دی ہے, اس کے اندر ڈال دی ہے. یہ گویا کہ اس میں انسان کی اپنی کسی فکر کو, سوچ کو, فیصلے کو, ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے فعل مجہول آیا, زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہاں چھ محبتیں آئی ہیں, اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 8 محبتیں آئی ہیں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی, ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں, دیکھو, اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے ان کے شوہر اور اپنے رشتہ دار, ان میں قبیلے کے لوگ, اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں, اور وہ تجارت کے جس طرح تمہیں کساد کا اندیشہ رہتا ہے, ریسیشن نہ ہو جائے, کہیں مندہ نہ ہو جائے, مارکیٹ جو ہے وہ کہیں نیچے نہ چلی جائے, اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں, حویلیاں بنائی ہیں تم نے, بڑی کوٹھیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت پسند ہیں, تو یہ 8 محبتیں جو ہیں, اگر 3 محبتوں سے زیادہ ہو گئی تمہارے دل میں, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت, ان 3 محبتوں کو ایک پڑھنے میں ڈالو, ان 8 محبتوں کو دوسرے پڑھنے میں ڈالو, اگر یہ 8 والا جھک گیا تو جاؤ دفع ہو جاؤ, وہاں بیٹھو انتظار کرو ہمارے فیصلے کا. اللہ ایسے فاسقوں کو, ایسے ناہنجار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ ہے وہ محبت, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ در حقیقت طبعی محبتیں ہیں, یہ انسان کی سرشت میں ہیں, اور یہ اس لیے ڈالی گئی ہے انسان میں کہ اسی سے در حقیقت یہ سارا جو تمدن کا یہ پورا ہنگامہ ہے اور سلسلہ جو ہے اسی کے بل پر قائم ہے. اب اس سے آگے آئیے دوسری سطح ہے, جس کا تعلق انسان کے فکر سے ہے, احساسات سے ہے, اور ایک خاص جو انسان کے اندر وصف ہونا چاہیے, اگر اس کی فطرت پرورٹڈ نہیں ہے, اگر بس نہیں ہوئی ہے فطرت, تو ہر محسن کے لیے اس کے دل میں جذبہ تشکر کا پیدا ہونا ضروری ہے. اب یہ 2 چیزیں ہیں, اگر فطرت صحیح ہے, اپنی صحت پر برقرار ہے, تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے, نیکی کرے, آپ پر احسان کرے, تو اس کے لیے آپ کے دل میں خاص قسم کا اب تشکر, امتنان, جو بھی آپ اسے کہیں, ایک جذبات ہے جو ابھرتے ہیں, پھر آپ زبان سے ان کو ادا کرتے ہیں, آپ کا شکریہ, آپ کی مہربانی, آپ نے میرے لیے بڑی دقت اٹھائی ہے, تکلیف اٹھائی ہے, اور پھر یہ کہ اس نعمت کا حق ادا کرتے ہیں. تو یہ جو جذبہ ہے, یہ جب انسان کے اندر تشکر کا جذبہ گاڑھا ہوتا ہے, تو اس کی بنیاد پر ایک محبت وجود میں آتی ہے. یہ ہے احسان مندی کی بنیاد پر محبت. اس کا تعلق انسان کی طبع سے نہیں ہے, اس کی جبلت سے نہیں ہے, فطرت سے ہے, اور فطرت جو ہے اس کے ساتھ عقل سے ہے کہ وہ اپنے محسن کو پہچانے, اپنے منعم کا ادراک کرے اور اس کا شکر ادا کرے. اور اس کے شکر ادا کرنے میں ایک تو وہ محسن ہوتا ہے جس کا احسان کا آپ بدلہ چکا سکتے ہیں, ایک محسن وہ ہے جس کے احسان کا آپ بدلہ چکا ہی نہیں سکتے, تو اس کا کیا کریں گے؟ تو اس سے ایک شدید محبت اور پھر اس سے ایک عبادت کا جذبہ ابھرتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں نوٹ کر دیجئے, یہ قرآن کے حکمت اور فلسفے کا ایک اہم موضوع ہے. یہ سورج کو کیوں پوجا لوگوں نے؟ لوگوں نے سمجھا یہ ہمارا سارا دھندا دنیا کا اسی سے چل رہا ہے, اسی کی حرارت سے ہماری فصلیں پکتی ہیں, اسی کی وجہ سے یہ جو بخارات اٹھ رہے ہیں سمندر سے, جو بادل بن کر آتے ہیں, بارش برستی ہے, یہ سارا دھندا سورج کی وجہ سے ہے نا. تو یہ سارے ہم وہ احسان مندی کے جذبات ہیں سورج کے. اب اگر کسی انسان نے آپ پر کوئی احسان کیا تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ چکانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سورج کا کیا بدلہ چکائیں گے آپ؟ لہٰذا سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے, دنڈوت کر رہے, بس یہ گویا کہ یہ اس کی احسان مندی کا جذبہ تشکر کا اظہار ہو رہا ہے. تو یہ محبت اور یہ عبادت جو ہے اس کا تعلق ہے انسان کی عقل سے, فکر و نظر سے, اور اس کی فطرت کی درستی سے. اس میں سب سے بڑا اور سب سے اہم جو آتا ہے معاملہ اور سب سے بنیادی, وہ والدین کا ہے. والدین کی محبت کس کھاتے میں آئے گی؟ والدین کی محبت جبلی نہیں ہے, جبلی محبت اولاد کی ہے, وہ نہ ہو تو اولاد کی پرورش نہیں ہو سکتی. والدین کی محبت جبلی نہیں ہے. یہی وجہ قرآن مجید میں یا حدیث میں کہیں آپ کو اولاد سے محبت کرنے کی تلقین نہیں ملے گی, لیکن حدیث میں والدین سے محبت کی تلقین مل جائے گی. تلقین اسی سے کی جاتی ہے جس کا تقاضا آپ کے اپنے نفس میں موجود نہیں. یہ جو فرمایا گیا, دو ہی چیزیں ہیں کہ جن کا صرف دیکھنا بھی عبادت کے درجے میں آ جاتا ہے, بہت بڑا ثواب. ایک خانہ کعبہ ہے, آدمی بیٹھا رہے, بیٹھ کر دیکھتا رہے, طواف کر رہا ہے تو اور اس کا ثواب اضافی ہو جائے گا, لیکن صرف بیٹھ کر دیکھ رہا ہے تعظیم عظمت بھرے انداز میں, یہ بھی عبادت ہے اور اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا موجود. یہ وہ احسان مندی کا جذبہ ہے. کما ربیانی صغیرہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, کہا کرو میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. اب میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. بہرحال جس پر بھی خدمت ہو سکتی ہے انسان کرتا ہے, سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے, والدین کا پاس اسے ہوتا ہے, ادب کرتا ہے, جو بھی بڑھاپے میں خدمت کر سکتا ہے کرتا ہے. بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو پرواہ نہیں کرتے, لیکن جن میں ذرا بھی فطرت کے اندر ان کے سلامتی ہوگی, بھلائی ہوگی, نیکی ہوگی, وہ بہرحال والدین کے پاس کریں گے, ان کا حق ادا کریں گے. لیکن کتنا کریں گے؟ جو انہوں نے مشقتیں جھیلی ہے تمہیں پالنے پوسنے میں, اس کا تو اس اخیر میں تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم جواب دے سکو اور بدلہ دے سکو. لہذا گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرو, پروردگار میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا, تو ہی میری طرف سے, میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. دیکھیے یہ ہے انسان کے اس عقل کے سفر کا جو آغاز ہوتا ہے. تو سب سے پہلے بچپن میں آدمی کو اور کچھ احساس نہیں, سورج سے مجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں, یہاں سے کھیتوں سے مجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں. اسے پتا ہے ماں اور باپ, انہی کا ساری محبت جو ہے وہ انہی دو کے اوپر آ کر مرکوز ہو جاتی ہے. لیکن جیسے جیسے انسان کے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, میرے والدین ہی نہیں ہے, میرا کنبہ قبیلہ ہے, میرے چچا بھی ہیں, میرے فلاں بھی ہیں, وہ بھی محبت کرتے ہیں. اور جس کو قرآن میں کہا گیا وہ فصیلت التی تو بھی, کوئی اگر کٹھن وقت آ پڑتا ہے تو پھر یہی کنبے قبیلے والے مدد کرتے ہیں, یہی پناہ گاہ بن جاتے ہیں لوگوں کی. لہذا ان کے لیے بھی ایک محبت کا, احسان مندی کا جذبہ. اس سے آگے بڑھیے تو قوم اور وطن اور ملک, اس کی سرزمین ہے یہ مادر وطن, اس لیے ماں اسے کہا گیا مادر وطن. جس طرح ماں پالتی ہے اپنی گود میں بچے کو, ایسے ہی وطن کی سرزمین جو ہے ہمیں پال رہی ہے, یہی سے ساری غذا ہماری نکل رہی ہے اور آ رہی ہے اور اس کی گود میں ہے. اس سے بھی آگے برکت ہے, پورا کائناتی سلسلہ جو ہے ربوبیت کا, جیسا کہ میں نے عرض کیا سورج ہے, چاند ہے, سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ سب تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دی ہے, تمہاری ضروریات کی بہم رسانی ہو رہی ہے. یہ سورج لگا ہوا ہے تمہاری چاکری میں, چاند لگا ہوا ہے تمہاری اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں, یہ ہوائیں چل رہی, سب کیا ہے؟ یہ پورا کائنات کا سلسلہ ہے جس سے میری پرورش ہو رہی ہے. تو وہ جو والدین کے لیے ایک جذبہ امتنان و تشکر اور احسان مندی تھا شروع میں, ابھی اس کا اپنا شعور کا دائرہ اتنا محدود تھا کہ وہ پورا کا پورا جذبہ تشکر جو ہے وہ اسی ایک دائرے میں محدود تھا. رفتہ 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 اس دائرے میں وسعت پیدا ہوتی ہے, کنبہ قبیلہ قوم ملک وطن سرزمین, پھر یہ کہ پورا کائناتی سلسلہ جو ہے اس ربوبیت کا. لیکن پھر عقل جو ہے ایک اور جو ہے چھلانگ لگاتی ہے. یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت ایک رب ہے جس کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. سورج کو مسخر کیا اللہ نے, یہ اس کی ربوبیت کا مظہر ہے, اپنی جگہ کچھ بھی نہیں. چاند کو مسخر کیا اللہ نے, یہ اس کی ربوبیت کا مظہر ہے, پھر نفس میں کچھ بھی نہیں. گویا کہ یہ پورا کائنات کا سلسلہ, بلکہ یہاں کو آ کر یہ بات بھی انسان کو منکشف ہو جاتی ہے کہ والدین کی جگہ میں بھی محبت ڈالی تھی اللہ نے, جس کی وجہ سے انہوں نے پالا پوسا ہے اور مشقت جھیلی ہے ہمارے لیے. یہ ساری چیزیں جو ہے تو مرکوز ہو جاتی ہیں ذات باری تعالیٰ پر جا کر. جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو اب محبت کا مرکز, اصل مرکز, فوکس وہ ذات باری تعالیٰ بن جائے. یہ جو میں نے نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ کو اس کی حقیقت اس طرح واضح ہوگی آپ پر کہ حضرت لقمان کے ذکر میں قرآن حکیم میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ایک تو یہ کہ حکمت کا لازمی تقاضا شکر ہے, شکر اللہ کا. فطرت کی سلامتی کی علامت کیا ہے؟ جذبہ تشکر موجود ہو. کوئی آپ کے ساتھ کوئی بڑائی کرے تو اس کے لیے آپ کے دل میں سے جذبات جو ہے تشکر کے, احسان مندی کے ابھرے. اگر نہیں ابھر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنویں میں سے پانی خشک ہو چکا, سوتے خشک ہو گئے, آپ کی فطرت کے سوتے خشک ہو چکے. بلکہ بڑا عجیب ہے یہ عین آنکھ, چشمہ اس کو بھی عین کہتے ہیں, پانی اس میں سے پانی ابلتا ہے چشمے میں سے, اور آنکھ میں سے جذبہ تشکر چھلکتا ہے. آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھ کر دیکھیے, وہ ذرا پانی کی پیار بجھا کر پھر آپ کو دیکھے گا, اس کی آنکھوں میں آپ کو جذبہ تشکر نظر آئے گا. یہ گویا کہ فطرت کا تقاضا ہے, فطرت کی صحت کی علامت ہے. اور جس نے پہچان لیا کہ اصل منی میں حقیقی کون ہے, یہ ہے عقل کی منزل, کہ اس نے اصل منی میں حقیقی کو پہچان لیا تو یہ سلامتی طبع, سلامتی فطرت اور سلامتی عقل مل کر حکمت بن جاتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا. اور اس کے بعد حضرت لقمان کی نصائح جو ہیں وہ آئی ہیں, پھر اللہ نے فرمایا پھر ہم نے والدین کے لیے بھی حکم دیا ہے انسان کو, اور میں اب لمبی آیت پوری نہیں پڑھ رہا ہوں, أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, کرو شکر میرا اور اپنے والدین. تو یہ والدین کے معاملے کو اس طرح جوڑا ہے اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ, یہ وہی احسان مندی کا جذبہ ہے, وہی ربوبیت کا جذبہ ہے. بریکٹ کی اشکر لی ولی والدین, کرو شکر میرا اور اپنے والدین کا. چنانچہ چار مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جس میں جو دین کی اصل حقیقت ہے, بنیادی حقیقت, اسینشل اساسی حقیقت, اس کو جہاں بہت جامع انداز میں بیان کیا گیا سورہ بقرہ کی آیت 83 ہے, اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کے حکم کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہی بات سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں آئی ہے, پہلا حکم شرک سے بچو, دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہی بات سورہ انعام میں آئی ہے آیت نمبر 15, اور پھر یہی بات بنی سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. یہ ہے سیکنڈ لیول محبت کا جس کا تعلق انسان کی فطرت اور عقل سے ہے. پہلی محبت وہ تھی جس کا تعلق انسان کی طبع اور جبلت سے ہے, وہ انسان کے نفس کے اندر پہلے سے پلا دی گئی ہے, جس کے بل پر یہ دنیا کا سارا ہنگامہ قائم ہے, یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن دوسری چیز جو ہے اس کے لیے سلامتی فکر اور سلامتی عقل کا ہونا ضروری ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ان دونوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی محبت اور شدید محبت. یہی دیکھیے محبت جو ہے اللہ کی, پھر اسی کے ذیل میں آتی ہے رسول کی محبت, برکت ہو کر آئے گی. کی وجہ کیا ہے؟ وہی احسان مندی کا جذبہ ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کی ہدایت, اور ہدایت کا ذریعہ اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ہمیں اگر کوئی خیر ملا ہے, کوئی بھلائی ملی ہے, کوئی نیکی کی تلقین ہے, اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو محمد کے طفیل پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, روزہ رکھتے ہیں تو محمد کے طفیل صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بعض درودوں میں یہ الفاظ آتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام وبارک وسلم علیہ بعدد من قعد وقام. جن لوگوں نے بھی نماز پڑھی یا روزہ رکھا ان سب کی تعداد کے مطابق ہے اللہ درود بھیج اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جس نے نماز پڑھی ہے محمد کے طفیل پڑھی ہے, اور جس نے روزہ رکھا ہے محمد کے طفیل رکھا ہے. بارک وسلم علیہ بعدد من قعد وقام, جو کھڑا ہوا ہے, راتوں کو کھڑا ہوا تو کیا کہنے, دن میں کھڑا ہوا ہے نمازوں میں اور بیٹھا ہے, یہ سب چیزیں اللہ اس کے طفیل ہیں. لہذا اللہ کی محبت کے بعد اس احسان مندی والے محبت میں ایک اعتبار سے تو والدین آتے ہیں, وہ اس اعتبار سے کہ ہمارے پالنے پوسنے میں اور ہمارے وجود میں ان کا سب سے بڑا حصہ ہے. لیکن پھر نعمتیں, ظاہر بات ہے کہ یہ جو اللہ کی محبت ہے کیسے پیدا ہوگی, اس کو بھی نوٹ کر دیجئے. جتنا جتنا گہرا احساس ہمارے اندر ہوگا اللہ کی نعمتوں کا, اور شعور ہوگا اور ادراک ہوگا, اتنی ہی محبت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں آپ کو معلوم ہے کہ دو تہائی حصہ قرآن کا جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے, اور اس دو تہائی حصے میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کے ذکر پر ہے. التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنا چاہو تو کبھی احاطہ نہ کر سکو گے, تمہیں شعور بھی نہیں ہے. میں اس کی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں. آج ہمیں معلوم ہے وٹامن ای بھی کوئی شے ہے, اور وٹامن سی بھی کوئی شے ہے, اور اس کی فلاں جگہ ضرورت ہے, اس کی فلاں جگہ ضرورت ہے. یہ چیزیں تو پہلے ہی اللہ نے فراہم رکھی ہوئی تھی. وٹامن سی اگر آپ کو سنترے میں ملتی ہے, مالٹے میں ملتی ہے, تو وہی وٹامن سی جو ہے وہ ہری مرچ کے اندر بھی ہے. غریب کے لیے بھی اللہ نے اہتمام کیا ہوا ہے. جو غریب جو ہے وہ ہری مرچ جو ہے رگڑ کر اس سے روٹی کھا رہا ہے, اسے بھی وٹامن سی مل گیا ہے. اور وٹامن اے اگر بڑی بڑی مہنگی چیزوں میں ہے تو گاجر کے اندر بھی سب سے گاڑھا جو ہے اس کا موجود ہے, کیروٹین, وہ گاجر میں, تاکہ غریب کے لیے بھی. اس نے اس طرح پھیلا دیا ہے اپنا خان نعمت جو ہے, عام کر دیا ہے کہ کوئی بھی محروم نہ رہے. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها. اب قرآن مجید میں سورہ نحل پڑھیے آپ, کس کس اعتبار سے اللہ کی نعمتیں, کس کس اعتبار سے. سورہ روم پڑھیے, اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. سورہ رحمان میں ہو رہا ہے. سورہ انعام پڑھیے, التذکیر بآلاء اللہ پر بہت بڑی سورت ہے, عظیم ترین سورت تو میرے نزدیک اس تذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی کرانا, اس کا سب سے جامع سورت قرآن مجید میں سورۃ النحل ہے. ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جتنا جتنا آپ میں ادراک اور شعور ہوگا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, اتنا ہی آپ کے اندر احسان مندی کا جذبہ ابھرے گا, اتنی ہی گہری محبت اللہ کے لیے آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا, اس میں غوطہ زنی کرنا, اسے حرز جان بنانا, اس کی تلاوت کو جو ہے مستقل اپنے معمولات میں شامل کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں پھر وہ محبت پیدا ہوگی جو اصل روح ہے عبادت کی. ورنہ یہ ہے کہ اگر صرف اطاعت ہو رہی ہے, ایک میکینیکل پروسیس ہے, ایک مشین ہے چل رہی ہے, اطاعت ہو رہی ہے, اس میں اگر وہ محبت کی چاشنی نہیں ہے تو پھر یہ وہ عبادت نہیں ہے کہ جو مطلوب ہے. غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے واذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کیا کرو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر, ذرا گنا کرو کبھی کبھی بیٹھ کر, سوچا کرو کیا کیا نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے. اس لیے کہ جتنا استحصار ہوگا اللہ کی نعمتوں کا, اتنا ہی احسان مندی کا جذبہ ابھرے گا, اتنی ہی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی جو روح ہے آپ کی عبادت کی. اس کے بعد جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اعتبار سے تو اللہ کی محبت کے ساتھ والدین کی محبت آ گئی, لیکن اس کے لیے آتا ہے احسان, بھلائی, والدین کا اتباع نہیں. والدین اگر نیک ہے, صحیح راستے پر ہے, ٹھیک ہے, اتباع بھی کیجیے, کیا کہنے. شاہ ولی اللہ کے بیٹے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو, اور شیخ احمد سرہندی کے بیٹے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو, کیا کہنے, نور نالا نور. لیکن یہ کہ والدین اگر غلط راستے پر ہیں تو آپ ان کی اتباع تو نہیں کریں گے, البتہ یہ کہ ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک, مشرک والدین کے ساتھ بھی, کافر والدین کے ساتھ بھی, بھلائی کا سلوک کرنا, ان کی خدمت کرنا, یہ آپ پر پھر بھی واجب رہے گا. اور ان جاہدا کا علام کشر کا بھی مال ایسا بھی علم فلا تو طے ہوما وہ صاحب ہما تم دنیا معروف آ. اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو ان کا کہنا مت مانو, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے پر رہو. ان کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کے بات کرنا ہی نہیں ہے, کندھے جھکا کر رکھو. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے سامنے اپنے بازو اپنے کندھے جھکا کے رکھا کرو, شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. دوسری بات میں نے عرض کی, دوسرے پہلو سے محبت خداوندی کے ساتھ بریکٹل ہے محبت رسول, وہ کس حوالے سے؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے. یہ بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تو وہ شے ہے, جیسے کہتے ہیں کہ کوئی شے ایسی بھی ہوتی تھی, کوئی پتھر ہوتا تھا جس سے کوئی چیز بھی مس کر جائے وہ سونا بن جاتی تھی, ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, لیجنڈری کوئی شے ہے, کہانی والی بات ہے. نعمت ہدایت وہ نعمت ہے کہ دو شے اس کے ساتھ جڑ جائے گی نعمت ہو جائے گی, اور جو اس کے بغیر ہے وہ نعمت نہیں ہے. صحت نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت ہو. اگر آپ کو ہدایت حاصل نہیں ہے تو یہ صحت آپ کو گناہوں پر اور زیادہ آمادہ کرے گی, زیادہ سینہ زوری سکھائے گی. جسم میں جان ہے, طاقت ہے, اگر ہدایت سے بے نصیب ہے, ایسا نہیں ملا ہے, تو یہ جو صحت ہے آپ کی, یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گی. اس سے تو بہتر تھا کہیں بیمار پڑے ہوتے تو ان گناہوں سے مل پھیر تو بچے رہتے, لیکن یہ ہے کہ اگر صحت ہے تو گویا کہ بڑھ چڑھ کر گناہوں سے حصہ لیا جا رہا ہے, تو یہ ایک وبال ہو گیا. اسی طریقے سے اولاد بہت بڑی نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت ہو. اگر ہدایت ہے آپ کو حاصل ہے اور آپ نے اپنی اولاد کی پرورش بھی اسی رخ پر کی ہے, سب سے بڑا جو ہے صدقہ جاریہ وہ نیک اولاد ہے. اگر آپ دنیا میں اپنے بعد اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گئے, سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے, کتنی بڑی نعمت. لیکن اگر آپ کو نعمت ہدایت جو ہے وہ خود نہیں ملی, تو اولاد کی پرورش بھی جو آپ نے جس طور سے کی ہے, ان کی دنیا کا تو سارا دھیان رکھا ہے, ساری فکر کی ہے, ان کے دین کی, ان کی ہدایت کی کوئی فکر نہیں کی, نظریہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہی اولاد کھڑی ہو کر آپ کے سامنے سینہ تان کر کہے, گالیاں دے آپ کو, اور آپ کے لیے سہان روح بن جائے. ہوتا ہے اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں. تو کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ شامل نہ ہو. صحت نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت ہو, اولاد نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت, دولت نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت ہو, ورنہ یہی دولت ہے. اگر ہدایت نہیں ہے تو یہی آپ کو گلچھرے اڑانے پر اور آپ لگژریز اور عیاشیوں پر آمادہ کرے گی, اور غلط کام زیادہ آپ کریں گے, بڑھ چڑھ کر کریں گے. اب یہ نعمت ہدایت جو ہے اللہ کی, وہ ہمیں ملی ہے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس سب سے بڑی نعمت کے اعتبار سے ہم احسان مند ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں اگر سیرت النبی کا ذرا سا بھی انسان مطالعہ رکھے, سیر صحابہ بھی اور سیرت النبی بھی, اس لیے کہ در حقیقت پھر رسول کی محبت کے ساتھ ہی آ جاتی ہے جڑ کر صحابہ کی محبت. جیسے اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت کے ساتھ رسول کی محبت ہے, ایسے ہی رسول کی محبت کے ساتھ ہی جڑی ہوئی محبت صحابہ کی ہے. وہ حضور کے دست و بازو تھے, انہوں نے تن من دھن لگایا ہے حضور کے مشن کی تکمیل میں. یہ جو الفاظ آتے ہیں بہت اہم, آپ جمعوں میں سنتے بھی ہوں گے, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبهم بی احبهم وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِمُغْضِي أَبْغَضَهُمْ. جو کوئی بھی ان سے محبت کرتا ہے میرے صحابہ سے, وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ان کا بغض اصل میں مجھ سے ہے. آسمان پر تھوکنا ممکن نہیں ہے, زیادہ مجھ پر تو نہیں تھوک سکتے, میرے صحابہ پر تھوک رہے ہیں. یہ بغض جو ہے در حقیقت یہ بغض صحابہ نہیں ہے, یہ بغض رسول ہے. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم. وہی لسان العرب والی بات آ گئی, الحب نقیض البغض. اس حدیث میں آ کر یہ دونوں الفاظ جمع ہو گئے, من احبہم فبحبی احبہم, جو کوئی بھی میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت میری محبت کی وجہ سے اور اس کی بدولت کرتا ہے, اور جو اسے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے بغض رکھتا ہے, لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ کرتا ہے صحابہ کے ذمن میں. اب دیکھیے یہ اللہ کی محبت رسول کی محبت اور اس کے ساتھ ہی صحابہ کی محبت بھی آ گئی, لیکن اب اس کے ساتھ ایک اور محبت جڑ کر آتی ہے. اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی کوئی غیرت اور حمیت بھی آپ میں ہونی چاہیے یا نہیں, اللہ کی اس کوئی وفاداری بھی ہونی چاہیے کہ نہیں. اللہ کے احکام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں اور آپ آرام سے اپنے دھندوں میں لگے رہے, کہاں ہوئی محبت؟ اللہ کی شریعت کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہو. ابھی ملا عمر صاحب نے چونکہ حکم جو ہے صادر کر دیا ہے افغانستان میں, کوئی شخص بھی اگر مرتد ہوگا, اس لیے کہ اس وقت این جی اوز جو ہے, اب اس وقت جو بھوک اور افلاس ہے افغانستان کے اندر, قاد الفقر و یکون کفرا, حدیث ہے فقر جو ہے احتیاج بھوک, یہ تو انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے. اور یہ این جی اوز آئے ہوئے ہیں وہاں پر, اور وہ سب کے سب ان کی کوئی خدمت کر کے کوئی یہ سب, اور پھر اس کے ساتھ پیچھے عیسائیت کی تبلیغ, تو انہوں نے فرمان نافذ کر دیا گیا ہے, جو کوئی بھی مرتد ہوگا قتل کر دیا جائے گا. اور یہ صحیح ہے, اس پر واویلا واشنگٹن سے ہو رہا ہے, اس پر تبصرہ امریکہ کر رہا ہے کہ یہ بڑی احمقانہ بات کی ہے انہوں نے, بہت غلط کام کیا انہوں نے, یہ کیا کر دیا. حالانکہ اسلام میں تو واقعی یہ ہے, اسلام کا تصور جو ہے بنیادی انسانی حقوق کا وہ کچھ اور ہے, مغربی تصور کچھ اور ہے. وہاں تو بنیادی حقوق میں یہ بھی ہے, انسان جیسے چاہے اپنی جنسی لذت حاصل کر لے, اس کا حق ہے, تم کون ہوتے ہو؟ مرد مرد سے جنسی لذت حاصل کرنا چاہے کرے, حق ہے اس کا, تم کو بیچ میں آنے والے. زنا بالرضا ہے تو سرے سے کوئی جرم ہے ہی نہیں, وہ تو صرف ایک عمر رکھی ہوئی ہے, اس عمر سے کم کے ساتھ اگر کیا گیا ہے تو پھر کوئی شاید تھوڑی سی بہت پکڑ ہو جائے, ورنہ نہیں, کوئی جرم نہیں. تو ان کا تصور جو ہے حقوق انسانی کا وہ بالکل مختلف ہے, ہمارا وہ نہیں ہے, ہم تو اللہ اس کے رسول کی شریعت کے پابند ہیں. بہرحال اگر اللہ کے دین کی دھجیاں بکھر رہی ہیں اور ہم بیٹھے ہوں آرام سے, اللہ کی شریعت پامال ہو رہی ہے اور آرام سے بیٹھے تھے, تو پھر محبت نہیں ہے. میں پھر وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں, پھر دوبارہ صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو, اور اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یخشک طرفت عین, پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی, اتنا نیک اتنا متقی اتنا زاہد اتنا عابد. قال فقال, حضور فرماتے اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا, اقلبھا علیہم وعلیہم, الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر, فإن وجهه لم يتبار في ساعة قط, اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا. اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں, فرض کیجئے آپ کے سامنے کوئی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے, اگر تو آپ میں جان ہے ہمت ہے تو جانے نہیں دیں گے اسے, ہم پکڑیں گے ماریں گے, نہیں ہے فرض کیجئے آپ کمزور ہیں وہ بہت طاقتور ہیں, تب بھی کم سے کم یہ ہوگا کہ پورے جسم کا خون آپ کے چہرے میں آ جائے گا, رنگ متغیر ہو جائے گا, ہو سکتا ہے آپ اپنی جگہ پر کانپ کر رہ جائیں, لیکن یہ کیفیت تو ہوگی کم سے کم. اگر یہ بھی نہیں ہے تو بے غیرت اور بے حمیت انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر یہ بے غیرتی اور بے حمیت ہی ہو, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وفاداری نہ ہو, وفاداری تو یہ ہے کہ اللہ کی حکومت ہے, اس کے خلاف بغاوت ہے, اس بغاوت کو فروغ کرنا میرا فرض, وفادار تو وہی ہوتا ہے, بادشاہ ہے, بادشاہ کی حکومت ہے, آپ اس کے وفادار ہیں, کوئی بغاوت ہو گئی ہے تو اس بغاوت کو فروغ کرنا آپ کا فرض ہے, آپ کی وفاداری کی شرط ہے, اگر نہیں تو پھر آپ وفادار نہیں. اب اللہ تعالیٰ کے خلاف پوری دنیا میں ایک بغاوت ہے, ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمین و آسمان میں اور بیر و بر میں جو ہے فساد رونما ہو چکا ہے، انسانی حاکمیت کا تصور ہے، اب جو چاہیں گے کریں گے، ہم نہیں جانتے کسی خدائی شریعت کو اور آسمانی قانون کو. اگر آپ کی غیرت جوش نہیں کھاتی اور آپ اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی حکومت، اللہ کی محبت آپ میں نہیں. یہ اللہ کی محبت کا تقاضا، اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت. یہی وجہ ہے کہ پھر اس کو سورہ توبہ کی آیت ابھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، تین محبتوں میں جمع کیا گیا، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر وہ آٹھ محبتیں تمہاری جو ہیں، جس کو علامہ اقبال نے خوب جمع کیا ہے شعر میں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، رشتہ و پیوند ہی ہے نا، یہ باپ بیٹا، بھائی بیوی، شوہر، رشتہ دار، یہ رشتہ و پیوند ہے جس میں کہ ہم دنیا کے اندر. اور مال و دولت دنیا کی تین شکلیں گن دی، وہ دولت جو تم نے جمع کی ہے، تمہارے بینک بیلنسز ہیں یا اور تمہارے ایسٹس ہیں، یا تمہارے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، یا تمہارے محل ہیں، تمہاری کوٹھیاں ہیں، تمہاری حویلیاں ہیں. اگر یہ آٹھ محبتیں تمہارے اندر زیادہ ہیں ان تین محبتوں سے، من اللہ و رسول و جہاد فی سبیلہ، فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. اب اسی میں میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں، سورہ آل عمران کی آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ابھی پچھلے اتوار کو اس آیت کا درس ہو چکا ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. بڑی اہم آیت ہے، یہاں اتباع کا لفظ ہے، اگلی آیت میں اطاعت کا لفظ ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اس سے روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا، وہ یہ تو کفر ہو گیا. اطاعت خدا، اطاعت رسول، یہ تو اسلام کا لازمی نتیجہ ہے. اطاعت سے اوپر ہے اتباع، فرق سمجھ لیجئے. اطاعت صرف اس بات کی ہوگی جو حکم دیا جائے گا، یہ کرو، آپ نے کر دیا، اطاعت کا تقاضا پورا ہو گیا. اتباع میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ حضور کیا کرتے تھے اور آپ بھی وہی کرنے کی کوشش کریں چاہے حضور نے حکم نہیں دیا. یہ ہے اتباع. اتباع کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، حضور کے نقش قدم کی پیروی. جب یہ دائرہ وسیع ہوا اور اس میں جب یہ بات سامنے آ جائے گی کہ حضور کی زندگی کا جو رخ تھا، پوری زندگی کا، پہلے 40 سال نکال دیجیے، ابھی وہی نہیں آئی، آپ ایک شریف انسان، صاحب کردار انسان، ایک تاجر، صادق اور امین تاجر کی حیثیت سے جو بھی بہترین ہو سکتا ہے رول وہ تھا. لیکن جب وحی کا آغاز ہوا اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس کے بعد سے لے کر آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف ہوا ہے صرف دو کاموں کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد. اب اتباع کا تقاضا تو یہ ہے، اگر یہی آپ کی زندگی کا رخ نہیں ہے تو آپ اتباع نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ مسواک کر لیے آپ نے کہ حضور کی سنت ہے، چلیے ہوگی، لیکن یہ مائکرو اتباع ہے. میکرو اتباع، پورا اتباع، بڑا اتباع، وہ تو یہ ہوگا، یعنی اس میں اس حد تک حضور تو چلے گئے کہ آپ نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، آپ نے کچھ نہیں، کوئی کاروبار نہیں کیا، اس کے بعد وحی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار آپ نے نہیں کیا، ایک لمحہ بھی معاش میں صرف نہیں کیا. لیکن ہم سب سے اس کا تقاضا تو ممکن نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کی بھی ہمت کی ہے. صحابہ میں سے بھی کچھ فقرائے صحابہ تھے جو کوئی کام نہیں کرتے تھے، کوئی دھندا نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے قریب، یوں سمجھیے کہ قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، کوئی صدقہ خراب کی کوئی چیز آ گئی تو کھا لی، نہیں تو نہیں صحیح، بھوکے سو گئے. علم حاصل کر رہے ہیں، تربیت لے رہے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اور بھی فقرائے صحابہ تھے، پھر صوفیاء کرام نے اس درجے میں زندگی گزاری ہے، کوئی اور دولت نہیں کمائی، کوئی جائیداد نہیں بنائی. یہ معین الدین اجمیری یہاں پر کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرنے تو نہیں آئے تھے، شیخ علی حجویری یہاں پر اس لیے تو نہیں آئے تھے لاہور میں آ کر ڈیرا لگایا تھا کہ یہاں سے کوئی کاروبار جو ہے یہاں سے شروع کریں گے اور بھیجیں گے اپنے وہاں واپس اور وہاں سے مال. اللہ کا نام, اللہ کی طرف دعوت. تو صوفیہ نے بھی یہ کام کیا ہے, لیکن تمام مسلمانوں سے اس کی تو توقع نہیں ہے کہ وہ سرے سے سب کام چھوڑ کر اور تمام کے تمام اسی میں لگ جائے, لیکن یہ تو ہو کہ اپنی زندگی کے اندر اس کا ایک حصہ شامل تو ہو, اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر اپنے بقیہ چیزوں میں سے کمی کر کے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر انپٹ کی جائے, تب اتباع ہوگا. جب اتباع ہوگا اس کا نتیجہ پھر اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, تم اللہ کے سوا محب نہیں بلکہ محبوب بن جاؤ. اب تیسرا درجہ ایک اور ہے اللہ کی محبت کا, اس کا تعلق ہے انسان کی روح سے. اس روح کا ایک خاص ربط ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے اب مجھے نہیں معلوم کہ فاصلہ کتنا شمار ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں میل جو ہے سورج ہماری زمین سے ہے, ہر کرن جو آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ سورج. اور کیا سورج سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا؟ قائم ہے. اسی طرح ارواح جو ہے انسانوں کی, ان کا یہی رشتہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. میری روح آپ کی روح ایک معین شکل ہے, لیکن ذات باری تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہے. یہ بات دوسری ہے کہ ذہول ہو گیا ہے, ہمیں احساس نہیں ہے, ہمیں شعور نہیں ہے, ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی, یہ بالکل دوسری بات ہے. اس روح کے اندر ایک ہی محبت ہے اور وہ اللہ کی محبت ہے. یہ لوٹنا چاہتی ہے اللہ کی طرف. کل وہ شے یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ وہی سے صادر ہوئی ہے, وہی لوٹنا چاہتی ہے. اس اعتبار سے اس روح کے اندر تو جو تقاضا ہے اللہ کی محبت کا, وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں مطلوب اور مقصود کے اعتبار سے کوئی نہ رہے سوائے اللہ کے. لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کی تیسرے اور ہائیسٹ لیول کے اوپر تعبیر ہے. لا محبوب الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. مقصود و مطلوب و محبوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے, یہ ہے روح کا تقاضا. لیکن ہوتا کیا ہے انسانوں میں, جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے اندر سے, آپ کی طلب ہے, آدمی چاہتا ہے اچھی غذا ملے, لیکن اگر بھوک انتہائی ہے اور اچھی غذا نہیں ملی تو بری بھی کھاتے کہ نہیں کھاتے آپ؟ یہاں تک کہ قرآن بھی کہتا سور بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے, مردار بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے. یہی معاملہ ہے اس روح کے اندر جو طلب ہے محبت کی, اگر وہ عقل انسانی نے اللہ تک رسائی حاصل نہیں کی ہے تو یہ روح جو ہے اس محبت کو کسی اور شے کے اوپر لا کر چسپا کر دیتی ہے. وطن کی محبت, قوم کی محبت, یہ ساری محبوبیتیں جو دنیا کے اندر آدرس کے درجے میں, نصف العین کے درجے میں, کہ مقصود و مطلوب یہ ہو جائے. اور اسی درجے میں اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جب ایک وطن جو ہے سیاسی نظریے کے طور پر سامنے آتا ہے وطنیت, تو یہ سب سے بڑا شرک ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آزم نے ترشوائے سنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اگر مطلوب و مقصود وطن ہو گیا ہے, مطلوب و مقصود قوم ہو گئی ہے, تو یہی گویا کہ آپ کا معبود ہے. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی, میں نے جو سب سے پہلے پڑھی تھی, آیت نمبر 165. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا کر اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے کہ اللہ کو محبت کرنی چاہیے تھی. یہ روح کے اندر تقاضا جو تھا محبت کا, یہ تھا اصل میں محبت خداوندی کے لیے, پرورٹ ہو گئی بجائے اللہ کے وہ کسی اور چیز کے ساتھ جا کر منسلک ہو گئی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ شدید ہیں اللہ کی محبت میں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب چند باتیں حالات حاضرہ سے متعلق. فلسطین کا معاملہ جو ہے روز بروز گمبھیر ہو رہا ہے. تقریباً یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ کلنٹن صاحب تو اپنے صدارت کے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے بغیر اس کے کہ کوئی بریک تھرو جو ہے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے مابین ہو سکے. دوسری نئی بات جو اب ڈبل ہو کر آ رہی ہے بڑی بڑی پریشان کن بات کہ اہود براق جو ہے اب اس کی جو مقبولیت ہے تقریباً بہت تیزی کے ساتھ نیچے جا چکی ہے. وہ یہاں تک چلا گیا تھا, اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم مسجد اقصی پر سوورنٹی جو ہے فلسطینیوں کی قبول کر لیں گے, لیکن اب اس کا مد مقابل جو آ رہا ہے لیکوڈ پارٹی کا اریل شیرون اور اس کا جو ہے گراف جو ہے پاپولیرٹی کا وہ دگنا ہو چکا ہے اہود براق سے, اور وہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ اہود براق میں اگر کوئی معاہدہ کر بھی لیا تو میں اس کا پابند نہیں ہوں, میں اس معاہدے کے لیے میں اس کے لیے کوئی بھی پابندی کی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہوں. اور کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یروشلم سے کسی درجے میں بھی ہم پسپائی اختیار کریں, کوئی اس کا حصہ جو ہے ایک انچ بھی وہ ہم فلسطینیوں کو دینے کو تیار نہیں. اور یہ بدبخت وہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا کچھ سالوں پہلے یہ صابرہ اور شتیلہ کے کیمپ تھے جن میں یہ فلسطینی مہاجرین جو ہے پناہ گزین مقیم تھے, تو وہاں جو قتل عام ہوا تھا بے تحاشا پوری دنیا میں شور مچ گیا تھا, یہی اس کا مرکزی کردار تھا. اب چونکہ وہ سیاست کے میدان میں آ گیا, الیکشن لڑ رہا ہے, تو اس نے اس پر افسوس کا اظہار کیا, جیسے ایل کے اڈوانی صاحب بھی اب افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں کہ مسجد بابری کا جو ہے اٹھایا جانا جو ہے ایک اچھا کام نہیں تھا. لیکن یہ کہ اس کے جو عزائم ہیں وہ بہت خوفناک ہیں, اور یہ بھٹی اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسا میں نے 93 میں جو میری کتاب چھپی تھی سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, اس میں جو تفصیلات لکھی تھی, معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے اور یہ بھٹی دہکے گی, اور بہت بڑے پیمانے پر مسلمانان عرب جو ہیں ان پر جو سمجھیے کہ تباہی آئے گی. اگرچہ اس کے بعد اینڈ ڈرل تو نکلنے والا ہے, اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, اگر اس شعر کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, اس کے بعد ہی پھر یہ کہ اسلام کا غلبہ بھی ہوگا, حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا, وہ تو ہوگا لیکن اس سے پہلے بہت بڑی تباہی, بہت بڑی تباہی آئے گی عالم عرب میں. اللہ تعالیٰ بچائے. افغانستان پر یونائٹیڈ نیشنز کی طرف سے جو سینکشنز لگ گئی ہیں بس اب وہ جلدی ہی بالفعل ان کا جو ہے اجرا ہونے والا ہے. اس پر گفتگو تو میں گزشتہ جمعے میں کر چکا ہوں, لیکن یہ کہ اس ہفتے کے دوران ایک بڑا اجتماع ہوا, اخبارات میں بھی آپ نے دیکھ لیا, اچھی کوریج ہوئی ہے. مولانا سمیع الحق صاحب نے جو ہے اس کے لیے اجتماع بلایا, اور واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی بڑا نمائندہ اجتماع علماء کا اور دینی جماعتوں کا اکوڑا کٹک کے دارالعلوم میں ہوا, بہت بڑا ہال تھا کہ جس میں بھرے ہوئے تھے لوگ, اور سب لوگ آئے ہیں, انہوں نے بہت ہی ڈٹ کر اور جم کر جو ہے یہ بات کہی ہے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے, اور خاص طور پر اگر کہیں کوئی مبصر جو ہے تعینات کر دیے گئے یونائٹیڈ نیشنز کے جورنڈ لائن کو سپروائز کرنے کے لیے کہ یہ جو سرحد ہے صرف جو کہ تھیوریٹیکل سرحد ہے, بالفعل تو زمین پہ موجود ہے ہی نہیں جورنڈ لائن کا, لیکن یہ کہ اس کو اگر امپوز کرنے کی کوشش کی تو ایسے کسی بھی مبصر کی جان کی حفاظت کی ضمانت ہم نہیں دے سکیں گے, یعنی یہ کہ وہ پھر قتل کر دیے جائیں گے. یہاں سوال پیدا نہیں ہوتا, یہ قبائل کے علاقے کے اندر کوئی اس طرح کی پابندیاں اس کا ہو جانا, یہاں تو یہ تو کھلا ہوا بارڈر ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت بہت اچھا اجتماع ہوا ہے, اور ایک ڈیفنس کاؤنسل وہاں بن گئی ہے مولانا سمیع الحق صاحب, جنہوں نے بھی بارہ ظاہر بات ہے کہ جو ایک کام کا آغاز کرتا ہے پھر اسی کا حق ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی سربراہی ہے تو وہ اسے دی جائے. لہذا ڈیفنس کاؤنسل جو ہے افغانستان ڈیفنس کاؤنسل کے سربراہ کی حیثیت سے سمیع الحق صاحب کا انتخاب ہو گیا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے, ہم ہمت کر سکے اور جو بھی مدد کر سکتے ہیں انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر, جماعتوں کی سطح پر, جو سرکاری جو بھی کاروباری لوگ ہیں وہ جو مدد کر سکے, جو فلانتھروپسٹ ہیں جو لوگ مخیر ہیں وہ جو مدد کر سکے, وہ یہ کام جو ہے ہونا چاہیے. ہم نے جو اس اعلان کیا تھا تو جمعے میں اس کے عید کے اجتماع میں بھی ہوا تھا, تو الحمدللہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ 10 لاکھ کم سے کم ہونے چاہیے, تو جمعے اور عید کے اجتماع میں 10 لاکھ روپے ہو گئے تھے, بلکہ زائد کچھ زیورات وغیرہ بھی تھے, تو وہ میں پہلی قسط جو ہے 10 لاکھ روپے وہ میں دے آیا ہوں. مولانا عبدالسلام ضعیف صاحب ہیں کہ جو اسلام آباد میں سفیر ہیں افغانستان کے, میں خود ان کو جا کر دے کر آیا ہوں. اور ہم نے ابھی اس کے لیے جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ ایک مستقل فنڈ جو ہے ہم نے جاری کر دیا ہے. ایک تو یہ کہ اس کا بینک اکاؤنٹ جو ہے کھول دیا گیا ہے, جو صاحب چاہیں براہ راست اس اکاؤنٹ کے اندر وہ جو ہے تنظیم اسلامی برائے طالبان, یہ اس کا ہیڈنگ ہے. یعنی ہے تو تنظیم اسلامی کا اکاؤنٹ وہ, لیکن برائے طالبان یہ ایک علیحدہ سے اکاؤنٹ رہے گا, تنظیم کے علیحدہ اپنے دوسرے اکاؤنٹ کے اندر گڑبڑ نہیں ہوگا. یہ حبیب بینک ہے گڑی شاہوں میں, اس کا سی ڈی, اس کا جو ہے کرنٹ ڈپازٹ اکاؤنٹ 1521-86. یہ انشاءاللہ اگلے آپ جمعے میں اس کے لیے اب ہینڈ بل سے شائع کر دیں گے, تاکہ یہ جو ہیڈنگ ہے یہ اس کا, اور یہ نظائے خلافت میں بھی شائع کر دیں گے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ اس ہیڈنگ کے اندر اس ہیڈ میں پیسہ جمع کرایا جا سکتا ہے جو حضرات بھی کرنا چاہیں. ویسے یہاں مستقل طور پر ہر جمعے میں یہ معاملہ رہے گا کہ ہمارا جو یہاں مکتبہ لگا ہوتا ہے وہاں ایک ذمہ دار آدمی ہوں گے جن کے پاس رسید بک ہوگی, جو صاحب کچھ سائزیبل رقم دینا چاہیں اور رسید بھی لینا چاہیں, بلکہ ہمیں چاہوں گا کہ وہ رسید لیں, وہ تو وہاں پر رسید لے کر پیسے جمع کرا لیں. اور اگر تھوڑے بہت جو ہے جس طرح, تو ایک چادر جو ہے وہ بھی رہے گی تاکہ جو حضرات بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اب 10-10, 20-20 روپے کی رسید جو ہے وہ تو ایشو کرنا پھر ایک بڑا وہ لمبا معاملہ ہو جائے گا, تو وہ اس چادر کے اندر ڈال دیں, تو اس کی پھر ہر جمعے میں ایک رسید اس کی ہم کاٹ لیا کریں گے. تو اس طریقے سے یہ حساب جو ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے ضمن میں بھی اب آج کی خبر تو یہ ہے کہ شاید وہ 5 حضرات کا ایک وفد معین ہو گیا ہے, لیکن آج پہلی مرتبہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ حریت کانفرنس کے ان سربراہ لیڈرز جو ہیں یہ, وہ ان میں سب کے سب پاکستان سے الحاق کے قائل نہیں ہیں, بلکہ ان میں غلبہ ان لوگوں کا ہے جو کشمیر کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے, اور یہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہی امریکہ کی پرانی پالیسی, یہ بڑی حکومتیں اور بڑی طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ جیسے سب سے بڑی طاقت جو ہے اللہ کی, واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اللہ تو اپنا جو بھی کام کرنا چاہتا کر لیتا ہے, غالب ہے, لیکن لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. تو یہ بڑی حکومتیں اور بڑی طاقتیں جو دنیاوی ہیں, یہ بھی ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں, اور انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ اب کشمیر میں وہ فضا ہموار کر لی ہے. جو سب سے بڑھ کر پاکستان سے الحاق کے جو قائل ہیں اور جو اس کے داعی ہیں, علی گیلانی, وہ اس میں شریک نہیں ہو رہے, نہیں آئے اس وفد کے اندر. بہرحال اس کے باوجود میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بہتر کوئی شکل نکل سکتی ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دے. اور یہ کہ بہرحال بہر صورت یہ میری رائے ہے کہ یہ ٹینشن یہاں سے ختم ہونا چاہیے. اب اس کو آدھی صدی سے زائد تو ہو چکا ہے, اب کب تک اس مسئلے کو لے کر جائیں گے؟ جس طرح سے بھی معاملہ جو ہے وہ, میں تو جیسا کہ میں نے بھی عرض کر چکا ہوں, گیو اینڈ ٹیک کا قائل ہوں. بعض لوگ جو ہے وہ تقسیم کشمیر کو جو ہے گالی سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, تقسیم کشمیر جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ تقسیم ہند کا جو ایجنڈا تھا ابھی اس کا یہ انکمپلیٹ حصہ ہے, ایک آئٹم ہے. ہندوستان تقسیم ہوا تھا تو صرف ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا, صوبے بھی تقسیم ہوئے تھے. پنجاب تقسیم ہوا, پھر پنجاب کے ضلع تقسیم ہوئے, بعض ضلعوں کی کچھ تحصیلیں ادھر آ گئی ہیں, کچھ تحصیلیں ادھر چلی گئی ہیں, اسی طرح بنگال تقسیم ہوا. تو اسی طریقے سے کشمیر کے معاملے کے اندر بھی کہ جو غیر مسلم اکثریت کا علاقہ ہے اسے اگر وہ ہندوستان اپنے اندر ضم کر لے, جو آزاد کشمیر اور ہمارے پاس ہے گلگت اور بلتستان, وہ ہمارے پاس جو کا تور ہے, اسے بھی اب علیحدہ کسی حکومت کی بجائے ضم کر لیا جائے پاکستان میں صوبے کی شکل میں. اور یہ کہ اگر صرف درمیان میں جو ویلی ہے اگر اس کی حد تک کوئی آزادی کا کوئی جذبہ زیادہ پیدا ہو گیا ان میں, تو صرف اس کی حد تک آزادی دے دی جائے, یہ نہیں کہ پورے کشمیر کو اور ہم بھی اپنے ہاتھ سے اپنا یہ آزاد کشمیر بھی دے دیں اور گلگت اور بلتستان بھی دے دیں اور ادھر سے لداخ کا کچھ علاقہ جو ہم نے دیا تھا چین کو وہ بھی ہم کہیں کہ صاحب واپس کریں ہمارا, اور یہ تو ہم نے غلطی کی تھی, اور پھر ایک بہت بہت بڑا کشمیر جو ہے گریٹر کشمیر جو ہے آزاد وجود میں آ جائے, وہ غلط بات ہے. لیکن یہ کہ اس طرح کی کوئی اسکیم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر یعقوب بھٹی صاحب ہیں ہمارے لاہور ہی کے ایک صاحب ہیں, بہت سمجھدار آدمی ہیں, مخلص آدمی ہیں, انہوں نے آج سے کوئی 10-15 دن پہلے بھی مجھے فون کر کے بات بتائی تھی کہ اس سال کرسمس کے موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن پر بعض جو عیسائی پادری مبلغین کی تقریریں ہوئی ہیں ان میں ڈنکے کی چوٹ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیجا, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ. اس پر انہوں نے خط بھی لکھا تھا, میرے پاس ہے وہ خط, اس وقت بھی موجود ہے, کہ یہ چیز جو ہے یہ خلاف اسلام تو ہے ہی ہے لیکن ہمارے پاکستان کے دستور کے بھی خلاف ہے. عیسائیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے جو عقیدے ہیں وہ اپنے چرچز میں اپنے تقریبات میں جس طرح چاہیں بیان کریں, اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو جیسے چاہیں سکھائیں. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے بھی اسٹیٹ اونڈ سرکاری سطح پر, اور اس پر یہ کہنا جو ہے تو اس سے تو بڑا کفر ہے ہی نہیں. سورہ مریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا غضب ظاہر ہوا ہے اس چیز کے اوپر, واقعہ یہ ہے کہ تقاض السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے جناب میں بہت بڑی گستاخی ہے, بہت بڑا کفر ہے. تو اس پر ہم بھی اپنا احتجاج جو ہے حکومت کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان چیزوں میں اس پر یہ کہ پی ٹی وی کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں انہیں معافی مانگنی چاہیے. اب تو جو ہو گیا تو ہو گیا, لیکن آئندہ کے لیے یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے.